داتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور داتا نہیں ہے، داتا گنج بخش صرف اللہ ہے، خزانے بخشنے والا کون ہے؟ اللہ، بولیے ذرا، خزانے بخشنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ ہی داتا ہے، اس لیے کہ داتا فارسی کا لفظ ہے اور یہ ترجمہ ہے عربی زبان کے لفظ کا المعطی، اللہ کے 99 نام ہے نا صفاتی، جس کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، زکریہ نے اپنے رب کی طرف دعا کی، اپنے رب سے مانگا، حضرت مریم و عیسیٰ کا معاملہ آیا، انہوں نے بھی اللہ سے مانگا، یونس علیہ السلام کا معاملہ آیا، فسبح باسم ربک العظیم میں آپ پڑھیں گے کہ یونس علیہ السلام نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اور خود رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آیا تو اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے سب کچھ مانگا، تو یہ سنت ہے اور یہ طریقہ ہے انبیاء کا کہ انسان اپنی ہر چھوٹی بڑی حاجت اللہ سے مانگے، صحابہ کے بارے میں یہ بات موجود ہے اور یہ صحیح روایت ہے کہ صحابہ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی حاجت یا بڑی سے بڑی ضرورت اللہ سے مانگتے تھے، بعض صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ بعض صحابہ وہ تھے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے، یقین اللہ پہ اتنا مضبوط ہے کہ اللہ سے جوتے کا تسمہ وہ بھی مانگتے ہیں، یقین کی بات ہے، جس کا یقین بن جاتا ہے وہ سب کچھ اللہ سے مانگتا ہے، جس کا یقین نہیں بنتا وہ کچھ بھی نہیں مانگتا اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر دنیا کے اور بندوں کے سپرد کر دیتا ہے، یہاں اللہ کا حبیب تو اپنے آپ کو نفس کے سپرد ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے، اس کا کیا بنے گا جو بندوں کے سپرد کر دیا جائے، اور بندوں کے سپرد وہ ہوتا ہے کہ جو بندوں کے مالک کو چھوڑ دیتا ہے، جو اپنے مالک کو چھوڑ دیتا ہے پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا، اور یہ بھی فطری چیز ہے کہ جو ایک در کا ہوتا ہے اس کو تو کچھ نہ کچھ ملتا ہے، لیکن جو ایک در کو چھوڑ کے ہر در پہ سر جھکائے وہ کہیں کا نہیں رہتا، اور یہی توحید ہے کہ بندہ اپنے رب کا بنے اور صرف اسی کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے، اسی سے اپنی ہر حاجت طلب کرے، کسی اور کے سامنے سر نہ جھکائے، اس لیے کہ مومن اور مسلمان تو وہ ہے کہ اس کا سر کٹ تو جائے گا، کسی اور کے سامنے جھکے گا نہیں، پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، اپنی حقیقت کو پہچاننا یہ ہے کہ آدمی اپنے رب کو پہچانے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اللہ کے در کے تم سوالی ہو، واللہ هو الغنی الحمید، نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الاولی فلولا تذکرون، آپ نے دیکھا اس آیت میں تھا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، اب یہاں مزید اس کی وضاحت ہے کہ ولقد علمتم، تم نے جان لیا اچھی طرح، النشأة الاولی پہلی پیدائش، فلولا تذکرون پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، پہلی پیدائش پہ کبھی غور کیا ہے؟ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا اللہ نے کہ یہ انسان ہمارے لیے تو بڑے بڑے ہیلے بہانے پیش کرتا ہے اور مثالیں لاتا ہے ہمارے سامنے، ونسی خلقہ اپنی حقیقت کو بھول بیٹھا، قال من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں گل جائیں گی بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر کون انہیں زندہ کرے گا، کون بنائے گا، قل یحییھا الذی انشأها اول مرہ، یہاں کیا ہے نشأۃ الاولی، نشأ ینشأ کسی چیز کو پیدا کرنا، خاص اٹھان پہ اٹھانا، خاص طریقے اور کیفیت سے بنانا، نوبیت اثر نو پیدا کرنا، مختلف مفہوم ہے نشأ ینشأ کے، یہاں وضاحت ہو گئی نشأت کے بعد لفظ الاولی لا کے اس کو بتا دیا کہ نشأ سے مراد پہلی پیدائش ہے، کہ تمہاری حقیقت کیا ہے جس کا پہلے ذکر کیا. اَفَرْعَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْ لَا تَذَكَّرُونَ. یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا انسان کا، کہ جو موضوع بحث تھا. اب یہ انسان، اس کی زندگی دو چیزوں کے درمیان ہوتی ہے، پیدائش اور موت کے. اور ایک پیدائش تو وہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو پیدا کیا گیا، پھر اس کو موت دی گئی. من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ نحن قدرنا بینکم الموت. یہ آیات کا ربط آپ ذہن میں خود ہی ملا لیں، ربط اس کا آپس میں آپ پیدا کر لیں، تاکہ قرآن فہمی کا جو ذوق ہے آپ کا اس میں اضافہ ہو. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ربط آپس میں مل رہا ہے. خلقہ من نطفہ، من نطفۃ خلقہ، اور وہاں پہ کیا تھا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون فقدر نحن قدرنا بینکم الموت ثم السبیل یسرہ ثم اماتہ فاقبرہ نحن قدرنا بينكم الموت ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ثم إذا شاء أنشره. یہاں پر انشره سے مراد پہلی خلقت نہیں ہے، مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا، وہ ہے سورہ عبس میں. اس لیے یہاں نشأة کے بعد الأولى کا لفظ موجود ہے، لیکن سورہ عبس میں ثم اذا شاء انشرہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا اس کا ذکر ہے. یہ ہے انسان کی حقیقت. اور وہاں پہ سورہ عبس میں یہ بھی تھا نا کہ انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. یہاں وہی چیز ہے، أفرأيتم ما تحرثون. أفرأيتم کیا تم نے دیکھا، ما تحرثون جو کچھ تم بوتے ہو، زمین میں جو کچھ تم بوتے ہو، جو بیج ڈالتے ہو، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون کیا تم اس کو اگاتے ہو، ام نحن الزارعون یا ہم ہیں اگانے والے. انسان کا ذکر، پھر اس کے بعد اب انسان کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان کا ذکر. انسان جو کچھ کھاتا ہے اس زمین میں، جو سبزہ اور جو غلہ اگتا ہے اس کو انسان کھاتا ہے، اس زمین سے جو پانی ابلتا ہے اس پانی کو انسان پیتا ہے، پھر اس انسان کو اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو گرم کرنے کے لیے آگ کی ضرورت بھی پڑتی ہے، کیونکہ ٹھنڈی چیزیں ہمیشہ نہیں کھائی جا سکتی، گرم چیزوں کی بڑی اشد ضرورت ہوتی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کس طریقے پہ قرآن ایک ایک چیز کو کتنی وضاحت سے بیان کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے آسان کیا ہے قرآن کو، ہے کوئی اس میں تدبر کرنے والا؟ دیکھیے ہر چیز کتنی آسانی سے اللہ بیان کرتا ہے، اور پھر انسان کو عقل اور علم دیا. اور اس دور میں قرآن کا سمجھنا بنسبت پچھلے ادوار کے بہت آسان ہے ایک لحاظ سے، اور مشکل ہے ایک لحاظ سے. آسان اس لیے ہے کہ جتنی چیزیں اس وقت ان کی حقیقت سے انسان آگاہ ہو چکا ہے، ماضی میں انسان کو علم نہیں تھا. جدید علم نے کتنی چیزوں کو جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے یا کبھی سوچا کرتے تھے، ایک حقیقت کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کر دی. آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو. اس کائنات کے اندر ہزارہ سیارے اور بحر کے اندر، خشکی کے اندر، سمندروں کے اندر، اس فضا کے اندر، آسمان کے قریب، اس فضا میں، اس کائنات میں ہزارہ چیزیں ہیں جن کا علم آج سے کئی صدیاں قبل انسان کو نہیں تھا. آج آپ کو علم ہو گیا. اور علم کون سا ہے؟ یہ یہ حق یقین ہے، عین یقین. کیونکہ ایک علم وہ ہوتا ہے کہ جو دلیل کے ساتھ حاصل ہوتا ہے، دو اور دو چار ہیں، یہ دلیل ہے. ضرور نہیں ہے کہ آپ دو لکھیں پھر دو جمع دو، ضروری نہیں. ذہن میں تصور ابھرا دو اور دو کتنے ہوتے ہیں؟ چار. دلیل موجود ہے. ایک علم وہ ہے جس کے لیے مشاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں تب آپ اسے مانیں گے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اس سورت کے آخر میں آپ پڑھیں گے. یہ علم کی تین قسمیں ہیں، اور علم کوئی بھی ہو، یہ علم انسان کو ایمان کی طرف لے جاتا ہے. آپ آج دن سنتے ہیں نا، یورپ میں آج فلاں بہت بڑے مفکر، فلسفی، پروفیسر، ماہر ارضیات، ماہر نباتات، ماہر فلکیات وغیرہ نے اسلام قبول کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ علم ہو اور انسان اللہ کے وجود کو نہ مانے، یہ کیسے ممکن ہے؟ علم اس کائنات کا اللہ کی ذات پہ دلالت کرتا ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکاۃ فیہا مصباح. عجیب عجیب مثالیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں. افرأیتم ما تحرثون. تو اب یہ انسان اسے زمین سے غلہ اگتا ہے، اب اس غلے کو آپ بیچتے ہیں، اب اس غلے سے آپ نے روٹی بنانی ہے، روٹی کے لیے آگ کا ہونا ضروری ہے. جب تک آگ نہ ہو چولہا نہ جلے، چولہا جلے گا تو اس پہ توا رکھا جائے گا، یا چولہا جلے گا تو کچھ پکے گا. آگ ضرورت ہے. یہ تین اہم انسانی ضرورتیں ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان، جس کا نام لے کے سوشلزم اور کمیونزم نے مشرقی یورپ کو 72 سال تک دھوکے میں رکھا. آج وہ چیخ اٹھے کہ مارکس، لینن اور ماؤ زے تونگ کے جو اقوال تھے بکواس تھے، ہمیں نہیں چاہیے اشتراکیت. دیوار برلین ختم ہو گئی، فاصلے سمٹ گئے، ختم ہو گئے. جس نظام نے انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا، جس نظام نے سبز باغات دکھائے، آج اس نظام کی حقیقت سے وہ آشکار ہو گئے، اس بات پہ مجبور ہو گئے کہ اپنے ملک کا نام تبدیل کر رہے ہیں، اپنے قومی پرچم تبدیل کر رہے ہیں، اپنے نام تبدیل کر رہے ہیں. سوشلزم، جس چیز سے سوشلزم کی بو آئے وہ ان کو بری لگتی ہے. خود روس کے اندر سوشلزم کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی. کبھی آذربائیجان کا مسئلہ ہے تو کبھی اندرونی مسلم ریاستوں کا مسئلہ ہے، اور کبھی پولینڈ اور چیکوسلواکیا کا مسئلہ ہے. یہ تمام مسائل آپ اخبارات پڑھتے ہیں، آپ سب کو پتہ ہے. انسانی ضروریات کا کفیل قرآن ہے اور قرآن کا مالک ہے، اس لیے کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا، وہی جانتا ہے کہ مخلوق کی ضرورت کیا ہے. الا یعلم من خلق. جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا. آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ایک عظیم نظام جس کو برپا کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں انسانی جانیں ضائع کی گئیں، اور یہ ڈھنڈورا پیٹا گیا کہ یہ اسی میں کامیابی ہے، اور یہی ہماری ترقی کا راز اسی میں ہے، یہی سوشلزم اور کمیونزم ہمیں روٹی، کپڑا اور مکان مہیا کرے گا. سوشلزم ہماری معیشت ہے، نہ عاقبت اندیش یہاں تک کہہ اٹھے. اور بعض دین کے نام پہ روٹیاں توڑنے والے یہ ارشاد فرمانے لگے کہ اسلام میں ایک روحانی سوشلزم موجود ہے، اور بعض دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے یہ کہنے لگے کہ اسلام میں جمہوریت بھی ہے، اسلام سراسر جمہوریت ہے. وہ اس بات کو بھول گئے کہ اگر وہ جمہوریت کے صرف لفظ پہ ہی غور کر لیں، جمہوریت کا لفظی مفہوم ہی یہ بتاتا ہے کہ جمہوریت جمہور کی آواز کو کہتے ہیں. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ سروں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. وہاں معیار شرافت نہیں ہے. اگر 10 گدھے ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور دوسری طرف ایک انسان کھڑا ہو جائے، 10 گدھے جیت جائیں گے، اس لیے کہ اکثریت گدھوں کی ہے. لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ شورا میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو مخصوص گنی ہوئی شرطوں پہ پورے اترتے ہوں، اس صورت میں وہ آگے قوم کے سامنے آ کر کھڑے ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑی شرط یہ تقویٰ ہے. تقویٰ تمام شرطوں کو جمع کرتا ہے. تو روٹی کپڑا اور مکان سب کا ضامن ہے قرآن. اب یہ جب کائنات کی بات چلی، انسان کی بات چلی، تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ انسان جب دنیا میں جائے گا تو اسے ضرورت پڑے گی. فرمایا کہ تم جو کچھ زمین میں بوتے ہو، کہیں بوتے ہوئے تمہارا عقیدہ بگڑ نہ جائے، تم کہیں یہ نہ سمجھنے لگو کہ ہم اپنی ذہانت کے بل بوتے پہ خود کفیل ہو سکتے ہیں، خود کفیل ہو جائے. بلکہ جو کچھ بھی ہوتا ہے فضل من اللہ، اللہ سے اگر مانگتے رہو گے تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید نہیں ہے کہ وہ بغیر وسائل کے اور بغیر اسباب کے تمہیں رزق دے دے. اور اگر اللہ کو چھوڑ دو گے محض اور صرف وسائل اور اسباب پہ بھروسہ کرو گے، تو ہر چیز ہونے کے باوجود اللہ تعالی قحط، قلت اور فقر و فاقے کی صورت پیدا کر دے گا. اس غلے کو دیمک اور چوہے اور دوسرے جو مخلوق ہے اللہ کی، وہ خراب کر دے گی، بگاڑ دے گی. بارشیں بہت زیادہ ہوں گی، طوفان اور سیلاب آئیں گے، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے. جس کا ذکر اگلی چند آیات میں ہم پڑھیں گے کہ جو سورہ یونس اور سورہ کہف میں ہے. تو فرمایا کہ افرائیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. تم زمین میں بوچ، تم بیج تو تم زمین میں ڈالتے ہو، لیکن کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اس بیج کو زمین کی تاریکی میں کون پالتا ہے؟ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟ اقبال نے پوچھا تھا اسی جگہ. وہ اقبال اسی آیت کا ترجمہ غالباً بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون. اور پورب و پچھم دونوں طرف سے جو ہوائیں آتی ہیں، وہ ہوائیں کون لاتا ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ اس بیج کو چھوٹے سے ننے مننے پودے کی شکل میں کون ابھارتا ہے زمین پہ؟ زمین کا سینہ کون چیرتا ہے؟ اسے کون، اس کی نشو نما کون کرتا ہے؟ اللہ. متاعا لکم ولانعامکم وفاکہتا وابا. یہ زمین سے اگنے والا چارہ، سبزہ، یہ مل پھل، یہ میوے، یہ تمام چیزیں تم بھی کھاتے ہو، تمہارے جانور بھی کھاتے ہیں. متاعا لکم ولانعامکم. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. تم نے ان کو اگایا یا ہم اگاتے ہیں؟ ہم اگانے والے ہیں. یہاں ان آیات پہ آپ غور کیجئے، تو یہ آیات دلیل ہیں توحید ربوبیت پہ. پہلی آیات تھی توحید الوہیت پہ، اور یہ ہے توحید ربوبیت پہ. ربوبیت والی توحید کیا ہے؟ اللہ کی شان کیا ہے کہ مخلوق کو پالتا ہے. آپ بھی اپنے گھر کے رب ہیں، یعنی گھر کے پالنے والے ہیں. اللہ نے آپ کو سبب بنایا، آپ اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے رزق حلال کما کے باہر سے لاتے ہیں. یہی معاملہ یہاں اللہ کا ہے کہ افرائیتم ما تحرثون سے توحید ربوبیت شروع ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پالتا کس طریقے پہ ہے. زمین سے رزق دیتا ہے تو انسان پلتا ہے، زندہ رہتا ہے. اگر زمین رزق دینا بند کر دے، آسمان پانی برسانا بند کر دے، تم رزق کہاں سے حاصل کرو گے؟ پانی کو اللہ اگر نیچے لے جائے، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا، تم پانی کہاں سے لاؤ گے؟ پانی کی ویسے بھی قلت ہے بعض علاقوں. تو یہ ہے نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. اللہ فرما رہا ہے اگر ہم چاہیں، لجعلناه، تو اس رزق کو، اس غلے کو حطاماً، اسے ہم ریزہ ریزہ کر کے رکھتے ہیں، حطامہ یحطم حطماً، کسی چیز کو، کسی چیز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دینا، یا کسی چیز کو اس قدر پیسنا کہ وہ چکنا چور ہو جائے. فبل تم تفکہو، تو تم ہو جاؤ حیران اور بدحواس. فبل تم تفکہو، تم بدحواس اور حیران رہ جاؤ. حطم یحطم حطما، حطمہ، وما ادراک ما الحطمہ، نار اللہ الموقدہ. تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، جس آگ میں جو جائے گا وہ آگ اس کو چکنا چور کر کے رکھ دے گی. حطمہ، یہ غلہ جو پکنے پہ آتا ہے اور تیار ہوتا ہے، اس وقت اگر اللہ کسی عذاب کو بھیج دے اور اس کو ریزہ ریزہ کر دے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پبل تم تفکت ہو، تم بدحواسی میں پریشان کے پریشان ہیں، ساتھ کیا ہو گیا؟ اور ساتھ یہ بھی کہو گے انا لمغرمون، انا لمغرمون، ہم تو نقصان میں پڑ گئے، کھاتے میں پڑے کہ پڑے رہ گئے، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے. بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. ان آیات پہ آپ نے غور کیا، سورہ قلم، نون والقلم، وما یسطرون، نہ پڑھ چکے ہیں، باغ والوں کا قصہ پڑھ چکے ہیں، باغ والوں کا قصہ، سورہ نون والقلم کی کیسٹ آپ سن لیجیے، تفصیل سے وہ قصہ آپ کو وہاں مل جائے گا. اور موت کے بارے میں بھی ایک خاص کیسٹ ہے، وہ آپ سن لیجیے، اس میں موت کی پوری تفصیل ہے. باغ والے وہ تھے کہ جن کی فصل جب تیار ہوئی تو یہ رات کو تاریکی میں نکلے کہ کوئی فقیر ہمیں دیکھ نہ لے، رات کو تاریکی میں نکلے کہ اگر ہم دن کو جائیں گے تو شہر کے جتنے بھکاری ہیں وہاں آ کے ہم سے بھیک مانگیں گے، پریشان کریں گے. رات کی تاریکی میں جاؤ کہ صبح اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی فقیر اور غریب آدمی دیکھے، تم سے کچھ مانگے، اندھیرے میں فصل کاٹو اور اپنا اپنا حصہ لے کے گھر آ جاؤ. باغ والے، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ باغ والے، ان کا قصہ سورہ نور والقلم میں ہے، تفصیل سے پڑھ لیجئے کسی تفصیل میں. آپ سورہ نون والقلم میں بھی یہ تھا کہ جب وہ اپنے باغ کے قریب گئے اور دیکھا کہ وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، فصل کٹی ہوئی ہے، کھیت سڑ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، تو وہ کہنے لگا انا لضالون، ہم کہیں راستہ تو نہیں بھول گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہے انسان کی عقل جو محدود ہے، اور وہ اللہ کی طاقت ہے جس کی کوئی حد نہیں. وہاں پر سورہ قلم میں آپ نے دیکھا کہ باغ والوں نے کیا کہا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ انا لضالون بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے. یہاں بھی یہی ہے کہ بل نحن محرومون، ہم تو محروم ہو گئے. اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی مثال، اور اس زمین میں جو کچھ اگتا ہے اس کی مثال اللہ نے دی ہے. ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون. آیت نمبر 24 ہے سورہ یونس، 11واں سپارہ. انما مثل الحیاۃ الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی مثال کیسی؟ کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے بارش نازل کی. فاختلط بہ نبات الارض، زمین کی جو آبادی یا جو گنجانی تھی وہ ٹھیک ہو گئی، یعنی زمین نے اگنا شروع کر دیا. مما یاکل الناس والانعام، اس سے لوگ بھی کھاتے ہیں اور چوپائے اور جانورات بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ زمین خوب بن سنور گئی. وزینت، مزین ہو گئی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ، آبادی ہی آبادی، درخت ہی درخت، فصلیں ہی فصلیں، سب کچھ ہوا. اچانک اتاہا امرنا، اچانک ہمارا عذاب آ گیا. لیلا او نہارا، رات کو یا دن کو. فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، کوڑے کا اور کرکٹ کا اور بچے کھچے غلے کا، کھائے ہوئے ٹھیر بنا دیا اللہ نے. کأن لم تغن بالامس، گویا کہ یہاں کل کچھ تھا ہی نہیں. كذلك نفصل الآيات، ہم اسی طرح نشانیاں اپنی بیان کرتے ہیں. لقوم يتفكرون، اس کے لیے جو فکر کرے، جو فکر نہ کرے تو فکر نہ کرنے والی چلتی پھرتی لاشوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. غور و فکر کرنے والا شخص زندہ ہے، معنوی اور روحانی لحاظ سے. صرف کھانا پینا، سونا اوڑھنا بچھونا، نسل انسانی بڑھانا، یہ جانور بھی کرتے ہیں. جانور سے انسان کو جو چیز الگ کرتی ہے وہ تو اس کا انسان ہونا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، صبح ہوئی آپ دفتر گئے، ملازمت پہ گئے، اور اس دوران نہ فجر کی نماز، نہ ظہر کی نماز، نہ عصر کی نماز، نہ مغرب کی نماز، نہ عشاء کی نماز، نہ تلاوت ہے، نہ استغفار ہے، نہ اللہ کی تسبیح ہے، نہ اللہ کی تحمید ہے، نہ خیر کا کام، نہ بھلائی کا کام، نہ کسی کو نیکی کا حکم دیا، نہ کسی کو برائی سے روکا، کوئی نیک کام نہیں کیا، نہ کسی نیکی کا تصور کیا. صبح سے شام تک اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کان کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے دل کو، اپنی تمام توانائیوں کو اللہ نے دنیا کے لیے استعمال، آپ نے دنیا کے لیے استعمال کیا، جبکہ اللہ کا حکم یہ تھا کہ اس میں میرا حصہ بھی ہے. شام ہوئی، رات ہوئی، آپ واپس آئے گھر، کھانا کھائے، اس کے بعد جو مشغولیت تھی وہ کی آپ نے، پھر آپ سو گئے. دوسرا دن اسی طریقے پہ ہوا، آپ آٹھ نو بجے اٹھ کے چلے گئے. میں نے کسی درس میں ایک مرتبہ ایک بڑا سخت جملہ کہہ دیا تھا، بعض طبع نازک پہ وہ لفظ بڑا گرا گزرا تھا. اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں برداشت سے باہر ہو جاتی ہیں. اب مثلاً پردہ کرنے کے ضمن میں ایک مرتبہ میرے منہ سے لفظ دیوس نکل گیا تھا، کہ جو لوگ اپنی عورتوں کو باہر لے کے گھومتے پھرتے ہیں، جن کی عورتیں پردہ نہیں کرتی، میک اپ کیا ہوا ہوتا ہے، ان عورتوں کو پورا بازار پاکتا ہے، دکاندار بھی دیکھتے ہیں، گزرنے والے بھی دیکھتے ہیں، اور اس کو پتا ہے کہ میری بیوی کو، میری بہو، میری بیٹی، میری بہن کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی غیرت نہیں جاگتی، اسے شرم اور حیا نہیں آتی، نہ اللہ سے حیا، نہ مخلوق سے حیا، نہ اپنے آپ سے حیا. تو میں نے کہا تھا کہ یہ دیوس ہے. اب یہ اسے کون بتاتا کہ دیوس کی قسمیں ہیں؟ ایک تو حقیقی دیوس ہے، اور ایک دیوس وہ کہ جو دیوس کی قسموں میں سے قسم کا دیوس ہوتا ہے. حقیقی دیوس وہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، دیوس ہرگز جنت میں نہیں جائے گا. اور دیوس وہ ہے کہ جو اپنے محارم پہ غیرت نہ کرے، یعنی وہ اپنے گھر والوں سے وہ اعمال کرائے اور وہ کام کے جو حرام ہے، ناجائز ہے. اشارہ کافی، سب لوگ سمجھتے ہیں. یہ اصل دیوس ہے، جو اپنا جو شرم اور حیا ہے اس کے لیے گاہک تلاش کر کے لائے، دلال، دیوس. لیکن یہ بھی تو دیوس ہے نا کہ جو، جس کو اچھی طرح پتا ہو کہ عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ فتنہ ہے. اگر چہرے کو نہیں چھپائے گی، جسم کو نہیں چھپائے گی، لوگ اسے دیکھیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا ہے، قرآن نے چہرے کو چھپانے کا حکم دیا ہے. قرآن اور حدیث سے دلیلیں میں پیش کر چکا ہوں مسجد تعاون کے درس میں. اور انشاءاللہ اسی ستر اور حجاب سے متعلق ایک اور درس ہوگا انشاءاللہ، جس میں مزید دلائل دیے جائیں گے، خاص طور پہ چہرے کو ڈھانپنے کے دلائل، کیونکہ یہاں سعودی عرب میں مقیم لوگ اور ہندوستانی پاکستانی لوگوں کی اکثریت عرب نیوز اخبار میں ایک عادل صلاحی صاحب ہیں، ان کے جوابات بڑے شوق سے پڑھتی ہے، کیونکہ ان کے جوابات میں حد سے زیادہ آسانی اور وسعت ہوتی ہے، اگرچہ ان سے بالمشافہ میری ملاقات ہو چکی ہے اور اس بات پہ ان کو تنبیہ کی ہے میں نے کہ آپ کے جوابات غلط ہوتے ہیں، آپ اللہ کا خوف کریں، اللہ کے سامنے جواب دہی ہے آپ کی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا۔ تو وہ بعض جوابات وہ ہوتے ہیں کہ جن میں وہ بہت زیادہ چھوٹ دیتے ہیں، اسی میں چہرے کے پردے کے متعلق ایک بحث چلی تو انہوں نے یہ فرمایا قرآن و حدیث میں کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ دلیل ہے قرآن و حدیث سے کہ عورت پردہ کرتے ہوئے چہرے کو چھپائے گی، صرف آنکھوں کو کھلا رکھ سکتی ہے تاکہ راستہ اسے دیکھنے میں آسانی ہو، اور احرام کی حالت میں وہ چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رکھے گی، بشرطے کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو، مرد نہ ہو۔ اب ان ایام میں ہر جگہ مرد ہوتے ہیں، تو ان ایام میں احرام کی حالت میں بھی عورت اپنا چہرہ اور پورا جسم چھپائے گی سوائے آنکھوں کے۔ تو جی بات کہاں سے چلی تھی کہ بعض الفاظ وہ ہوتے ہیں کہ جو ظاہری طور پہ بھاری اور ثقیل لگتے ہیں لوگوں کو، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان باتوں کو جب تک بیان نہ کیا جائے اصل جو مرض ہے اس کی تشخیص نہیں ہوتی۔ تو جو لفظ میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ بات چلی تھی جی، اس سے ہاں جی، سورہ یونس کی آیت میں نے پڑھی تھی کہ انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناه من السماء، کس طریقے پہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب بھیجتا ہے، اس کا عذاب رات کے وقت آیا دن کے وقت۔ تو بات چلی تھی انسان اور جانور کے فرق سے، ولقد کرمنا بنی آدم، تو اس ضمن میں ایک مرتبہ مجھ سے اپنے پرانے کسی درس میں یہ بات میرے منہ سے نکلی تھی کہ جو شخص فجر کی نماز مستقل نہیں پڑھتا، اب دیکھیے ایک تو ہے کسی مجبوری یا عذر کی بنا پہ آدمی سے کوئی نماز قضا ہو جائے، اس کو افسوس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مجھ سے نماز قضا ہو گئی، اور ایک وہ ہے کہ بغیر عذر کے مستقل نماز چھوڑ دی جائے۔ اس کے بارے میں صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من ترک کہا فقط کفر، جان بوجھ کے بغیر عذر کے نماز چھوڑنا کفر ہے، فقط برئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر کسی بھی بر اعظم میں آپ چلے جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، کوئی جانور آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو 9 بجے تک سوتا ہو۔ جانور 9 بجے تک کہیں بھی برفانی علاقے ہوں یا گرم ترین علاقے ہوں، سرد ترین علاقے ہوں، پرندہ ہو، چرندہ ہو، وحشی جانور ہو، چڑیا سے لے کے ہاتھی تک، سانپ ہو، بچھو ہو، الو رات کو جاگتا ہے، رات کو دیکھتا ہے، لیکن فجر کے وقت تک وہ جاگتا ہے، اس کے بعد کہیں وہ کچھ، کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو 8-9 بجے تک سوئے۔ پھر یہ کیسا انسان ہے جس کو اللہ نے کرامت کے تاج سے نوازا یہ کہہ کر کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم، ہم نے ابن آدم کو تکریم بخشی، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر اور بحر پہ اس کو فضیلت دی، کیسا انسان ہے 9 بجے تک سویا ہوا ہے۔ تو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دینا، نماز نہ پڑھنا کفر ہے، اس سے تو وہ کتا اور وہ گدھا اور وہ خنزیر کہیں زیادہ اچھا ہوا نا کہ جو صبح سویرے اٹھتا ہے. یہ وہ جملہ تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی. اور کتنے وہ جانور ہیں جو صبح سویرے اٹھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں, جن کی بولیاں آپ اور میں نہیں سمجھتے لیکن وہ سبحان اللہ کہتے ہیں. خود ہمارے علاقوں میں, بعض دیہاتی علاقوں میں ہمیں یاد ہے کہ کسی زمانے میں بڑی بوڑھیاں ہمیں یہ بتایا کرتی تھیں کہ صبح سویرے ایک چڑیا آتی ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ سبحان تیری قدرت. اب اس وقت تو ہمیں اتنا ہوش نہیں تھا کہ ہم کسی بڑی بی سے پوچھیں کہ چڑیا کو اردو کس نے سکھائی, لیکن یہ ضرور تھا کہ جب چند چڑیاں مل کے اپنے منہ سے مخصوص آواز نکالتی تھیں اور جب ہم نے غور کیا تو معلوم یہ ہوا کہ تقریباً یہی کچھ کہہ رہی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اس کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کرے, وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے. تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن, اس کے لیے تسبیح کرتا ہے ساتوں زمینیں, ساتوں آسمان اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب کچھ. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, یہ کیا ہے؟ اسی کا نام سب لیتے ہیں, مشکلوں میں اس ایک کو پکارتے ہیں, وہی ایک ان کا غوث, وہی ایک ان کا دستگیر, وہی ایک ان کا مشکل کشا. اس ایک کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں, کوئی اور حاجت روا نہیں, کوئی اور کارساز نہیں, کوئی اور دستگیر نہیں, کوئی اور غوث نہیں, کوئی اور داتا نہیں. ہر چیز کا مالک وہ ہے, نفع نقصان کا مالک وہ ہے. تو اس انسان کو اللہ تعالی نے اس کائنات میں کیا کچھ دیا, تو یہ کھیتی باڑی اور یہ فصل اور یہ زراعت اور یہ غلہ جو اگتا ہے زمین میں تم دیکھتے ہو, زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے, اپنی پوری رونق لیے تمہارے سامنے آتی ہے, وزینت مزین ہو جاتی ہے, اچانک اللہ کا عذاب آ کے اسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. سورہ کہف میں ارشاد فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كما ان انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. فصل بہار اور عین اپنے جوبن پہ جب فصل ہو اس کو عین اس وقت اللہ تباہ کر دے. کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ فصل تیار ہے, کل یا پرسوں جا کے زمینداروں نے فصل کاٹنی ہے, رات کسی وقت برف باری ہوتی ہے, چالا باری ہوتی ہے, چھوٹے چھوٹے برف کے دانے وہ گرتے ہیں اور پوری فصل کو تباہ کر دیتے ہیں. جتنی زور سے بارش ہوتی ہے کہ وہ پودے خراب ہو جاتے ہیں, فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالی نے اسی لیے ان چیزوں کو قرآن میں بیان کیا, اس مقصد کے لیے کہ لوگ جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. اب یہ تو تھا, میں نے بتایا کہ توحید اور ربوبیت کا آغاز ہو گیا ہے یہاں سے. اب پہلے بیان کیا زمین کو اور اس کی فصل کو, بیج بونے کو اور اگانے کو. اب فرمایا أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون. غلہ ختم ہوا, اب فرمایا کہ پانی جس کے بغیر زندگی کا تصور مشکل ہے, وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر جاندار چیز کی زندگی ہم نے پانی میں رکھی ہے, اور یہ پانی اللہ دیتا ہے. جن چشموں سے یہ پانی نکلتا ہے ان چشموں کو اللہ خشک کر دے یا بہت نیچے تہ تک لے جائے, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صاف اور میٹھا پانی کون لا کے دے گا تمہیں ما صح کہاں سے پیو گے کون دیتا ہے یہ پانی اللہ اور یہی پانی جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اسی پانی میں کسی کو غرق بھی کر دے جس طریقے پہ قوم نوح کو غرق کیا آسمان سے پانی برسا زمین نے پانی ابلنا شروع کیا حتیٰ کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا یہ پانی زندگی ہے اور یہ پانی موت بھی ہے اس طریقے پہ یہی آگ جس سے چولہا جلایا جاتا ہے اس آگ سے کھانے پینے کی چیزیں پکتی ہیں اسی آگ سے انسان جل کے مر بھی جاتا ہے افرائیتم کیا تم نے دیکھا غور کیا کبھی الماء وہ پانی الذی تشربون جو کہ تم پیتے ہو کبھی غور کیا ہے یہ فریج سے نکالا ہوا ٹھنڈا یخ پانی تم جب سخت گرمی اور سخت پیاس میں پیتے ہو ایک لمحے کے لیے سوچ لیا کرو کہ یہ ٹھنڈا یخ صاف ستھرا میٹھا پانی تمہیں کس نے دیا وہ اللہ جس کی قدرت یہ ہے کہ گائے اور بھینس نیلے رنگ کا گھاس اور پیلے رنگ کا سبزہ اور چارہ کھاتی ہے اور پھر اس کے پیٹ سے عجیب قسم کی غلاظت بدبو والی نکلتی ہے لیکن اسی کے جسم سے تمہیں دودھ بھی تو ملتا ہے اس دودھ کی رنگت میں گھاس اور اس چارے کی رنگت بھی شامل نہیں ہوتی اور نہ اس غلاظت کی بو شامل ہوتی ہے ان غلاظتوں اور ان مختلف رنگوں کے مجموعے والے جسم سے صاف شفاف سفید میٹھا دودھ تمہیں کون دیتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ یہ آیت اتری اور ایک صحابی غالباً حضرت زبیر ابن العوام ہے عبداللہ ابن زبیر کے والد ہیں یہ اسماء کے شوہر اسماء عائشہ کی بہن اور یہ زبیر وہ ہیں جن کو مدینہ کی ہجرت کے بعد سب سے پہلے اللہ نے بیٹا دیا جب مدینہ ہجرت ہوئی تو ایک سال یا دو سال یا اس سے زیادہ عرصے صحابہ کے ہاں بچے نہیں ہوئے تو منافقوں اور یہودیوں نے طعنے دینے شروع کیے تو اس عالم میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا مدینہ میں وہ تھے عبداللہ ابن زبیر حضرت زبیر کے بیٹے یہ ان کے والد ہیں حضرت زبیر اور الزبیر بن العوام نام ہے ان کا الزبیر بن العوام یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اسماء کے گھر والے عائشہ کے بہنوئی اسماء عائشہ کی بہن ہے اور اسماء یہ وہ ہیں کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات النطاقتین کا لقب دیا دو پٹوں والی دو کپڑوں والی کیونکہ جب آپ ہجرت کے وقت غار میں تشریف فرما تھے تو اسماء اپنے والد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا لے کے جایا کرتی تھی روزانہ تو ایک مرتبہ جلدی میں ناشتے دان اور کھانے دان کو باندھنے کے لیے کچھ نہ ملا تو عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ عورتیں کمر بند باندھا کرتی تھیں ایک بڑا کپڑا ایسا ضرور ہوتا تھا جو ہر بوڑھی اور جوان عورت نے اپنی کمر کے گرد لپیٹا ہوا ہوتا تھا تو حضرت اسماء نے جلدی میں اس کپڑے کو کھولا اور پھاڑ کے اس کے دو ٹکڑے کیے اور اس سے کھانے کے اس برتن کو باندھا تو اللہ کے حبیب نے جب دو ٹکڑے دیکھے اس کپڑے کے تو لقب دے دیا کہ اسماء ذات النطاقتین دو کپڑوں والی زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو کھانے کو صرف کھجور ملتی ہے اور پانی ملتا ہے کیا یہ بھی نعمت میں شمار ہوگا وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ قیامت کے دن ضرور تم لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا حضرت زبیر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی اور کھجور کیا یہ بھی نعمت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ بھی نعمت ہے اور ان نعمتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. اب آپ خود سوچئے کہ ہم لوگ دن رات شب و روز ہزار ہا سینکڑوں نعمتیں اللہ کی استعمال کر رہے ہیں, آسانیوں فراوانیوں آسائشوں آرام راحت سکون اطمینان والی کتنی نعمتیں ہیں. ایسی دیکھ لیجئے, گاڑی میں بھی ایسی, گھر میں بھی ایسی. یہ قالین, یہ صوفے تیرے صوفے ہیں, افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی. اقبال نے کہا تھا مجھے جوانوں کا یہ دوسروں کی چیزوں سے محبت کرنا مجھے رولاتا ہے. یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ لیجئے, اوون میں آپ رکھیے پل بھر میں کیا کچھ تیار ہو کے, کیک آپ کھاتے ہیں, مرغیاں آپ کھاتے ہیں, گوشت آپ کھاتے ہیں. ہم سب یہ تمام نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو حلال بنائے اور ہمیں اس میں اور برکت دے اور ہمیں اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, حلال ہیں, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کی نعمتیں ہیں, لیکن اللہ ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا کہ نعمت تم نے استعمال کی تھی, شکر ادا کیا تھا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, کیا تم نے اسے نازل کیا ہے بادلوں سے؟ مزن, مزنح کی جمع ہے, اور یہ بادل کو کہتے ہیں جس کے اندر پانی. أَأَنْتُمْ